الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں مسلمانوں کی پانچویں قسم جو سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس لیے بیان فرمایا ہے کہ سب مسلمان خواتین و حضرات اپنے آپ کو اس قسم میں داخل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پانچویں قسم بھی اختیاری قسم ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. جو مسلمان بھی اپنے آپ کو اس اعلی قسم کے اندر داخل کرنا چاہے تو داخل کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. وہ طریقہ انشاءاللہ تعالی آخر میں بیان کیا جائے گا. اور یہ جو مسلمانوں کی پانچ قسمیں ہیں، ان میں سے تین قسموں کا بیان گزشتہ منگل کو ہو گیا تھا، آج بھی ان کو مختصر طور پر بیان کیا جائے گا، اور چوتھی اور پانچویں قسم کو ذرا تفصیل سے بتایا جائے گا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی پانچ قسموں میں سے پہلی قسم یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، عمل بالکل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، اسلام کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، ہیں مسلمان۔ ایسے مسلمان بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں، خاص طور سے غیر مسلم ممالک میں تو جو مسلمان ہیں زیادہ تر نام کے مسلمان ہیں، اور خود ہمارے یہاں بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں، عمل سے بالکل دور ہیں، ہیں مسلمان۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے تو بس دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بجائے نام کا مسلمان ہونے کام کا مسلمان بنائے۔ جب وہ صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک قسم یہ ہے، یہ سب سے کم درجے کی قسم ہے، اور ان کے بارے میں تفصیل میں نے گزشتہ منگل کو بیان کی تھی کہ آخرت میں انہیں کیا انجام ہوگا۔ اور دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو ایمان کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، کافی حد تک گناہوں سے بھی بچتے ہیں، غرض کے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، غمی کے اندر جو کچھ کریں گے تو دکھانے کے لیے کریں گے، خوشی کے موقع پر جو کچھ کریں گے تو دکھانے کے لیے کریں گے، عبادت کے دنوں میں عبادت کریں گے تو دکھاوے کی نیت سے کریں گے، بس وہ دکھاوا اور ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہے۔ جو عمل بھی کریں گے اس نیت سے کریں گے تاکہ مخلوق میں ان کا نام روشن ہو، لوگ انہیں خادم قوم کہیں، برادری والے کہیں کہ یہ تو بڑا خدمت خلق کرنے والا ہے، ذرا سا عمل کرتا ہے اور اس کا ڈنکا بجاتا ہے اور لوگوں کو میں بیٹھ کر چرچا کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی بہت ہیں، مسلمانوں میں ایسے خواتین حضرات بھی بہت ہیں جو عمل تو کرتے ہیں مگر نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا اور ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کے لیے دوزخ میں شدید ترین عذاب ہے، اور ایک حدیث کے مطابق چار آدمیوں سے اللہ تعالیٰ دوزخ کا افتتاح فرمائیں گے، جس میں ایک عالم، ایک قاری، ایک مجاہد اور ایک سخی۔ یہ چار آدمی ہیں جنہوں نے ریاکاری کے طور پر عمل کیا، نام و نمود کے طور پر عمل کیا، اخلاص سے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کے عذاب کا افتتاح کریں گے اللہ بچائے۔ اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے گاڑی کی بیٹری فیل ہو جائے تو اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، دھکا دیتے ہیں تھوڑی سی اسٹارٹ ہوتی ہے گاڑی، تھوڑی دور چلتی ہے پھر ٹھہر جاتی ہے، پھر دھکا دیتے ہیں پھر چلتی ہے، پھر دھکا دیتے ہیں پھر چلتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے. بہت مشکل سے وہ گاڑی کچھ آگے نکلتی ہے. ان کی ایسی مثال ہے. لہذا یہ قسم بھی مسلمانوں کی مذموم قسم ہے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ جو عمل بھی کرے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، چاہے ایسا عمل کرے جس کا تعلق اللہ اور بندے سے، جیسے عبادات ہیں وہ بندہ واسطے اللہ ہی کرتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی بندے کا واسطہ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، حج عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ذکر و تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے، گناہوں سے بچنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ ہی کے واسطے کرے. اور جن اعمال میں بندوں کا واسطہ ہے، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک کرنا، بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا، ماں باپ کا اولاد کے اصلاح و تربیت اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، اولاد کا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کا اکرام کرنا ہے، ادب و احترام کرنا، اساتذہ و مشائق کی خدمت کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا، غریبوں پر رحم کھانا، ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا وغیرہ، اس میں بندوں کا بھی واسطہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. اور اس کہاوت پر عمل کرے، نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے ہمیشہ کے لیے بھول جا میں نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے. بھول کر بھی زبان پر نہ لائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے تمہاری یہ امداد کی، میں نے تمہاری ساتھ یہ تعاون کیا، میں تمہارے اس طرح سے کام آیا، تمہارے آڑے وقت میں نے تم سے تمہاری یہ خدمت کی، بیماری میں میں نے تمہاری یہ مدد کی، تمہیں دوا لا کر کے دی اور تمہارا علاج کروایا. یہ سب کام کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرتا رہے، اور نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کرے، تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے، واہ واہ کہلانے کی غرض سے نہ کرے. تو یہ تیسری قسم جو ہے یہ بھی، یہ دوسری قسم جو ہے یہ بھی بہت بری قسم ہے. آدمی عمل بھی کرے اور عمل کر کے وہ سارا عمل اس کا ضائع ہو جائے. ساری عمر بھی اگر ریاکاری کے ساتھ عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے عمل کا کوئی بدلہ نہ ہوگا، بلکہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا، اللہ بچائے اللہ بچائے، کیونکہ ریاکاری حرام ہے اور یہ شرک خفی ہے. جیسے شرک جلی سے بچنا ضروری ہے، شرک خفی سے بچنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہے دوسری قسم کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور پھر ثواب کچھ بھی نہیں، ساری محنت جو ہے ان کے رائے گاہ جاتی ہے، ساری عمر کی عبادت جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں اور عمل بھی اخلاص سے کرتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اور وہ عمل اخلاص سے بھی ہے، لیکن صرف ظاہری اعمال تک ان کا عمل محدود ہے، باطن میں بالکل صفر. باطنی اعمال کے انجام دینے میں بالکل صفر، باطن کی طرف انہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو برائے نام. یہ تیسری قسم ہے. اور ان کی مثال حضرت نے ایسی دی ہے وہ جو دوسری مثال تھی وہ ان کی ہے اصل میں، کہ بیٹری فیل ہو جائے تو دھکا دینا پڑتا ہے. یہ تیسری قسم کی مثال ہے. یہ اور اس کی تفصیل بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت یہ چونکہ قسم بہت ہی اہم ہے اور ہمارا اور آپ کا شمار زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، کہ مسلمانوں میں جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے، نیک نمازی کہلاتا ہے، علماء سے، اولیاء اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی اچھا خاصا طبقہ ہے مسلمانوں کا، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، اور بعضوں کا بزرگوں سے برسہ برس تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل کرتے ہیں اور اخلاص سے کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ صرف ظاہری اعمال تک عمل کرتے ہیں، ظاہر کے اعمال تک وہ محدود ہیں، باطنی اعمال میں بالکل صفر اور خالی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر کے متعلق بھی بہت سے احکام دیے اور باطن کے متعلق بھی بہت سے احکام دیے. ظاہر کے احکام تو سبھی کو معلوم ہے، میں نے تفصیل بھی پچھلی دفعہ بتا دی تھی سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے. باطن کے بھی بہت سے اعمال ہیں جو اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں. مثلا صبر ہے، یہ باطن کا عمل ہے. یہ شکر ہے، اصل میں یہ باطن کا عمل ہے جو ظاہر سے بھی ادا ہوتا ہے، اصل شکر دل سے ادا ہوتا ہے. صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے. زہد کہتے ہیں دنیا سے دل ہٹانے اور آخرت سے دل لگانے کو. دنیا سے آدمی دل ہٹائے اور آخرت سے لگائے، اسے زہد کہتے ہیں. اس کا تعلق بھی دل سے. ورع و تقوی ہے، ورع و تقوی، اس کا بھی اصل دل سے تعلق ہے. دل میں تقوی ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعضاء و ظاہری اعضاء سے بھی تقوی پر عمل ہوتا ہے، اصل میں تو باطن سے عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ دل میں ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہے وہ بھی دل کے اندر ہوتی ہے. یہ ہیں باطن کے فرائض و واجبات. ایسے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اور ان سے بچنا فرض ہے، اور ان کے اندر مبتلا ہونا حرام و ناجائز ہے. جیسے حسد ہے، دل میں ہوتا ہے، حرام ہے. بغض ہے، کینہ ہے، کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو افضل سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے، یہ باطن کا گناہ ہے اور بدترین بد اخلاقی ہے، جس سے بچنا فرض ہے اور اختیار کرنا حرام ہے. حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب جا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ چاہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا معزز اور مکرم بن جاؤں، لوگ میری تعظیم کریں، میرا اکرام کریں، مجھے بزرگ سمجھیں، جب میں ان کے سامنے جاؤں تو جھک کر سلام کریں، میرے جوتے اٹھائیں، میرے ہاتھ چومیں. یہ اسے کہتے ہیں اپنی بڑائی چاہنا، لوگوں کی نظروں میں اپنے کو قابل قدر بنانا، یہ حب جائے. حب مال، کہ مال کی اتنی محبت ہو دل میں کہ نہ حلال کی تمیز رکھے نہ حرام کی تمیز کرے، بس مال آنا چاہیے، چاہے جائز طریقے سے آئے، چاہے نہ جائز طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے. اور دنیا کمانے اور مال و دولت کمانے کے اندر ایسا غرق ہو جائے کہ نہ نماز کی پرواہ کرے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ کرے، نہ روزے کی پرواہ کرے، نہ بیوی کے حقوق ادا کرے، نہ شوہر کے حقوق ادا کرے، نہ اولاد کے حقوق ادا کرے، بس سب سے غافل ہو جائے. بس اتنی مال کمانے کی محبت ہے، مال حاصل کرنے کی ایسی زبردست محبت ہے کہ سارے احکام پسے پٹ ڈال دے، یا بعض احکام پسے پٹ ڈال دے. یہ حب مال ہے، یہ بطن کا گناہ ہے جو حرام و ناجائز. حدیث میں اس پر سخت وعید آئی. ان سے اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے باطن کو ان تمام گناہوں سے جو رذائل بھی کہلاتے ہیں، بد اخلاقیاں بھی کہلاتے ہیں، ان سے آدمی بچے. اور جو فضائل ہیں جن کو اچھے اچھے اخلاق کہتے ہیں، ان سے اپنے باطن کو آدمی آراستہ کرے اور ان کو اپنے اندر پیدا کرے، جس کے نتیجے میں اس کا باطن اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور بد اخلاقیاں اس کی دور ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں. تو یہ جو تیسری قسم ہے، بس وہ ظاہری اعمال تک محدود ہے. بس یہ جو باطنی احکام کی مثالیں میں نے دی ہیں، ادھر ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اپنا جائزہ لینا ہے ہی نہیں، نہ کتابیں پڑھنا، نہ جائزہ لینا، نہ اپنے مرشد سے اس کے بارے میں کوئی ہدایت اور تعلیم لینا، کچھ نہیں. یہ ہے تیسری قسم. اب دیکھ لو، یہ جتنے بھی دیندار کہلانے والے ہیں اور بزرگوں کی مجلسوں میں جانے والے ہیں، ان میں 99% ایسے ہی لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کو 10-10 سال، 20-20 سال، 30-30 سال بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بس وہ ظاہری اعمال ہی تک محدود رہتے ہیں. ان کی مثال دی ہے حضرت نے کہ ان کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے میں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جو ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، اور وہ قرب حاصل ہوتا ہے اعمال صالحہ سے، گناہوں سے توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے سے. تو یہ چونکہ باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے، صرف ظاہر کی طرف متوجہ، اس لیے برسہ بس گزرنے کے بعد بھی ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی ایسی سست ہے جیسے کسی گاڑی کی بیٹری فیل ہو جائے، جس کو لوگ دھکا دیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی چلتی ہے پھر کھڑی، پھر چلتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا تقریباً یہ حال ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر کے کچھ اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور اخلاص سے بھی وہ ہو رہے ہیں، تو اب باطن کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. طریقت کا تو موضوع ہی یہی ہے. جو ہم طریقت کہتے رہتے ہیں، تصوف کہتے رہتے ہیں، سلوک کہتے رہتے ہیں کہ بھئی راہ سلوک طے کرو، طریقت پر عمل کرو، تصوف کو اختیار کرو، تو اس کے لیے کسی اللہ والے کے صحبت میں رہنا شرط ہے. اور وہ جو صحبت میں رہنا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کے حالات اپنے مرشد کو بتائیں، تو پھر وہ اس کے اوپر آپ کو مشورہ دے گا. جب آپ اس مشورے پر عمل کریں گے تو جیسا آپ کا حال ہوگا ویسے اس کا مشورہ ہوگا. اس مشورے پر عمل کرنے سے پھر آہستہ آہستہ باطن جو ہے وہ سدھرنا شروع ہوگا, سنورنا شروع ہوگا, اچھے اخلاق پیدا ہونے شروع ہوں گے اور بد اخلاقیاں دور ہونی شروع ہوں گی. اس طرح سے ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہوگا اور اخلاص سے انجام پائے گا, باطن میں بھی باطنی اعمال بھی انشاءاللہ تعالی ترقی کریں گے, بہتر ہوں گے اور پھر ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق ہوگی اور باطن کے رذائل سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی. لیکن خود بخود نہیں ہوگا بھائی, خالی مجلس میں آ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. فائدہ تو ہوگا اس لیے کہ اب جیسے یہ بیان ہو رہا ہے, اب اس کا بیان کا مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, یہ ضرور ہوگا فائدہ انشاءاللہ. لیکن سچ مچ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے, بد اخلاقیاں ہمارے اندر سے نکل گئی یا نہیں نکلی, باطن گناہ دور ہوئے یا نہیں ہوئے, اور خوش اخلاقیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی یا نہیں, یہ محنت سے ہوگا. اور اس میں محنت میں بس یہ ہے جیسے بیمار اور ڈاکٹر کا تعلق, جیسے باپ اور بیٹے کا تعلق گہرا ہوتا ہے, مریض اور ڈاکٹر کا تعلق گہرا ہوتا ہے. جہاں گہرا ہوتا ہے تو وہیں پر صحیح معنی میں علاج ہوتا ہے اور آدمی صحت یاب ہوتا ہے, ایسے یہاں پر بھی ہے. لہذا اس تیسری قسم میں بہت سے خواتین و حضرات داخل ہیں جن کو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے, اور اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر کے اگر ہمارے اندر ایسی کوئی کمی ہے اور خدا نہ خواستہ ہم صرف ظاہر تک ہی عمل کرنے پر محدود ہیں تو آگے بڑھیں. اور اس تیسری قسم سے نکال کر کے پانچویں قسم جو قسم اعلیٰ ہے اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں. چوتھی قسم ان مسلمانوں کی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باطنی اعمال سے مالا مال ہیں, جو باطنی اعمال ہیں اس سے ہم مالا مال ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت رچ بس گئی ہے, لیکن اعمال ظاہرہ میں بالکل صفر, ظاہری اعمال میں بالکل صفر, یعنی ظاہری اعمال پر کوئی عمل نہیں ہے ان کا, نماز بھی نہیں پڑھتے, روزے بھی نہیں رکھتے, حج بھی نہیں کرتے, زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, معاملات بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے, معاشرت بھی نہایت گندی ہے, نہ حقوق العباد ادا کرنے کا کوئی اہتمام ہے, بس من چاہی میں لگے ہوئے ہیں, خدا چاہے کو ظاہر کے اعتبار سے بالکل چھوڑ رکھا ہے. یہ ہے چوتھی قسم. اس میں زیادہ تر جاہل پیر اور ان کے جاہل مرید آتے ہیں. ایسے جاہل لوگ بعض مرتبہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہنچ گئے اس لیے ہمیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو پہنچ چکے, تم ابھی راستے میں ہو اس لیے تمہیں ضرورت ہے اعمال ظاہرہ کی بھی اور اعمال باطنہ کی بھی, ہم تو راہ سلوک طے کر چکے اور ہم تو انتہا کو پہنچ گئے, اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. جو سراسر غلط ہے, جھوٹ ہے. ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جب کسی نے ان سے کہا کہ حضرت ایسے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچ گئے اب ہمیں ضرورت نہیں نماز روزے کی, فرمایا ہاں پہنچ گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے, پہنچ گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے. یہی حقیقت ہے. اس لیے جب کسی نبی و پیغمبر سے اخیر دم تک نہ نماز معاف ہوئی, نہ فرائض معاف ہوئے, نہ گناہ جائز ہوئے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب تک جان میں جان ہے اور ہمارے ہوش حواس درست ہیں, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور سارے احکام ظاہرہ بھی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے فرض و واجب ہیں. ساری زندگی شریعت کے مطابق چلنا ہے, بس مرتے دم تک یہی صورت حال ہے. لہذا یہ کہنا کہ ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں, ہم باطن سے مالا مال ہیں, بس ہمیں اب کسی عمل کی ضرورت نہیں, یعنی اعمال ظاہرہ کی ضرورت نہیں, غلط ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری 1000 سال عمر ہو جائے, اگر میری 1000 سال عمر ہو جائے تب بھی میں فرض و واجب تو دور کی بات ہے, میں سنت و نفل بھی نہ چھوڑوں. فرض و واجب تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو فرض ہے واجب ہے, میں نفل نماز بھی نہ چھوڑوں, نفلی وظیفہ بھی نہ چھوڑوں. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان مرتے دم تک ظاہر کے احکام کا بھی پابند ہے, باطن کے احکام کا بھی پابند ہے, دونوں پر ساری زندگی عمل کرنے کا پابند ہے. اسی پر میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا گزشتہ منگل کو کہ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں 10 سال رہا, اور 10 سال گزارنے کے بعد کہنے لگا, حضرت 10 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں پڑے ہوئے, آپ خدمت میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے, آج تک آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت فرمایا کہ یہ بتا, 10 سال میں تو نے میرا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا؟ کہا نہیں. میں اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ وجہ یہ کہ کرامت محمود ہے, مقصود نہیں. یعنی کرامت جب ظاہر ہوتی ہے تو جس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے اللہ والا ہونے کی علامت ہوتی ہے, یہ اچھی علامت ہے, لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس کے ظاہر ہونے سے اس بزرگ کا کوئی درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے, اور بخلاف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی یا 2 رکعت نفل پڑھنے کی, یہ عمل ہے. اس کے عمل کرنے سے اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی قرب بھی حاصل ہوتا ہے. تو کرامت یہ ولی کا عمل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرامت اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ان بزرگ کا بزرگ ہونا لوگوں کو معلوم ہو جائے, یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. لیکن وہ اس بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے, اس لیے اس میں کوئی ثواب نہیں. ثواب تو بندے کے عمل پر ہوتا ہے نا, خالق کے عمل پہ تھوڑی ثواب ہوتا ہے. اور 2 رکعت پڑھنا, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, صبر کرنا, شکر کرنا, یہ بندے کا عمل ہے اور نیک عمل ہے. اور نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تب بھی حضور کے صدقے حضور کی امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا, کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا. اور اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 100 گنا بھی کر دیں گے, 700 گنا بھی کر دیں گے. واللہ یغائف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی زیادہ ثواب بڑھا دیں گے. تو عمل سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. زیادہ کرامت محمود ہے, مقصود نہیں ہے. اور جو انہوں نے 10 سال تک جو کوئی عمل خلاف سنت, یہ استقامت ہے سنت کے اوپر. اور استقامت کے بارے میں ارشاد ہے بزرگوں کا کہ استقامت فوق الفی کرامت, دین پر مضبوطی سے جمنا اور پختگی کے ساتھ عمل کرنا 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے. وجہ وہ یہ کرامت بندے کا عمل نہیں ہے, اس سے آدمی کو کوئی ثواب نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کوئی درجہ نہیں بڑھتا, لیکن سنت پر کوئی 10 سال عمل کرے تو یہ عمل ہی عمل ہے, اور دائمی عمل ہے, اور اس کے اوپر مضبوطی اور استقامت اتنی زبردست ہے کہ 10 سال تک کوئی عمل خلاف سنت نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو یہ تو ہزار کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے. ایسی ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کی اور فقہا کی صحبت میں رہا ہوں, لیکن کبھی نہ کبھی میں نے کسی کی زبان سے کسی کی غیبت ضرور سنی, کبھی نہ کبھی غیبت سنی. آپ پہلے شخص ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, آپ کی باتیں سنتے ہوئے, لیکن آج تک کبھی آپ کی زبان سے کسی غیبت ہی نہیں سنی. تو فرمایا میں پاگل ہوں کیا کہ میں غیبت کر کے اپنے نیکیاں دوسروں کو دوں؟ میں کیوں کروں, محنت میں کروں اور نیکیاں دوسروں کو دے دوں؟ کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. کہا سر لو, اب آپ کریں گے تو اپنی ماں کی کیوں کریں گے؟ وہ ماں کی اس لیے کروں گا کہ اگر میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تو میری نیکی میری ماں کو ملیں گی اور گھر کی نیکی گھر میں رہے گی. سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے ان کا فقہ, یہ ہے ان کی سمجھ بوجھ, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو حقیقت ہے اگر کوئی اس حدیث کو یاد رکھے کہ غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں دوسرے شخص کو مل جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہے, یہ حدیث میں آئی, تو اگر کوئی عقل مند ہو تو کسی کی غیبت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ محنت تو خود کی ہے اور نیکی دوسرے کو دے دی. اور ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ قیامت میں سب کو اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. تو مسلمانوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. دائیں ہاتھ میں ملنا نجات کی علامت ہوگی, بائیں ہاتھ میں ملنا ناکام ہونے کی علامت ہوگی, اللہ بچائے. تو جب کسی کو نام اعمال ملے گا تو وہ جب اپنے نام اعمال کو پڑھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو آج تک کبھی تہجد پڑھی نہیں, یہ تہجد یہاں کیسے لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کبھی اشراق چاٹ تو پڑھی نہیں, اس میں تو لکھا ہے کہ تم نے فلاں دن فلاں وقت اشراق بھی پڑھی ہے, چاٹ بھی پڑھی ہے. میں نے آج تک کبھی حج تو کیا نہیں, فرض ہی نہیں ہوا تھا, اس میں لکھا ہو کہ حج بھی کیا ہے. تو اس کو نظر آئے گا کہ بہت سی نیکیاں جو اس نے دنیا میں نہیں کی تھیں نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ دریافت کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیک اعمال کیا نہیں, کیا فرشتوں نے غلطی سے لکھ دیا ہے اور میرے نام اعمال میں یہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے غلطی نہیں کی ہے, دراصل یہ جن لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی تھیں نا ان کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں آ گئی. دنیا میں جس نے تمہاری غیبتیں کی تو کسی کا حج تمہارے کھاتے میں آ گیا, کسی کا صدقہ تمہارے کھاتے میں آ گیا, کسی کی تہجد تمہارے کھاتے میں آ گئی, تو کسی کی چاشت اور اشراق جو ہے تمہارے کھاتے میں آ گئی, انہوں نے غیبتیں کی تھی ان کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں آ گئی. ایسے دوسرا آدمی یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا, نہیں میں نے تو یہ نیک کام کیا تھا, وہ کہاں گیا؟ میں نے تو اشراق بھی پڑھی تھی, چار بھی پڑھی تھی, تہجد بھی پڑھی تھی, یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, صدقہ بھی کیا تھا, خیرات بھی کیا تھا. یا اللہ وہ میری نیکیاں تو اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے, کیا فرشتے لکھنا بھول گئے؟ تو جواب دیجیے گا نہیں, بھولے نہیں ہیں, تم نے نیک اعمال کیے تھے وہ تمہارے نام اعمال میں لکھ بھی دیے گئے تھے, لیکن جب تم نے دوسروں کی غیبتیں کی تو تمہاری یہ نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی گئیں. یہ ایک حدیث میں اس کی یہ وضاحت اور تشریح. اس لیے وہی ہم تہیہ کر لیں کہ کسی کی غیبت نہیں کریں, اپنے زبان کو غیبت سے بچائیں. غیبت اتنا برا گناہ ہے کہ کی ہوئی محنت پہ پانی پھیرنے والا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو ایسے زبردست فقیہ تھے, مجتہد بھی تھے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفع نقصان کو پہچانیں, نیکی بدی کو ہم پہچانیں, اور نیکی بدی کو اخلاص سے کریں اور غیبت سے بچیں. تو حضرت کے بارے میں کہیں گے کہ حضرت میں نے اتنا عرصہ آپ کے پاس گزارا لیکن آج تک کبھی آپ کی زبان سے کسی غیبت نہیں سنی. اب یہ استقامت ہے دیکھو, اور استقامت جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے یہ. اور بزرگ خدمت میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہمیں استقامت نصیب ہو جائے, کیونکہ یہ استقامت ایسا زبردست مقام ہے اور اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ یہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص سے اگر کوئی رہے تو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے, مگر رہنا ضروری ہے. تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص سے رہتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہ کر کے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. چنانچہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بڑی اچھی مثال بھی دی ہے جس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کرامت مقصود نہیں ہے, مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لو, نہیں تو نہیں صحیح. ایسی کشف کوئی مقصود چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو کشف عطا فرما دیں تو شکر ادا کر لیں, یا اسی طریقے سے کوئی کسی کو الہام ہو جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, محمود ہے. لیکن مقصود نہیں ہے, مقصود تو عمل کرنا ہے, مقصود تو عمل کرنا ہے, عمل کرنے میں بھی استقامت حاصل کرنا ہے. اس لیے ایک حضرت نے مثال دی, یہ میں نے گزشتہ منگل کو بھی بیان کیا تھا کہ جیسے اگر کوئی آدمی کرامت کی وجہ سے آدمی سوچے کہ میں ہوا پہ اڑنے لگوں, تو ہوا پہ اڑنا بغیر جہاز کے اور بغیر کسی ظاہری وسیلے کے یہ کرامت کہلائے گی؟ فرمایا پھر مکھی بنے, اگر ہوا میں اڑے تو مکھی بنے. ایسے پانی کے اوپر بغیر کشتی کے چلنا کرامت ہے, بزرگوں سے یہ کرامت ثابت بھی ہے کہ وہ بغیر کشتی کے ایسی پانی پہ چلتے ہوئے چلے گا جیسے روڈ پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں. فرمایا تو سیلاب کا تنکا بنے, سیلاب میں بھی تنکا اوپر اوپر چلتا ہے, نہیں چلتا اور بہتا چلا جاتا ہے, پانی پہ تو چلتا ہے وہ. تو اگر تم پانی پہ چلے تو تنکے بنے. بھائی دل کو قابو میں کر کے دکھاؤ تو کچھ بنے. سبحان اللہ, اپنے دل کو قابو میں کر کے دکھاؤ کہ ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکو, ظاہر و باطن کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکو, اور جو فرائض و واجبات ہیں چاہے ظاہر کے ہوں یا باطن کے ان کو انجام دو, اس کے اندر استقامت حاصل کرو تو کچھ بنے. ورنہ تو خالی پانی پہ چلنا تو پھر تم ہزاروں چیزیں, مچھلیاں پانی کے اندر تیرتی اور ہزاروں پرندے ہوا کے اندر اڑتے ہیں, تمہارے کیا کمال ہے. حاصل یہ کرامت محمود ہے, مقصود نہیں. اور ان کی مثال حضرت نے ایسی دیے, حضرت نے اس کی مثال اس طرح دیے کہ جیسے بعض دفعہ گاڑی جو ہے وہ دلدل میں پھنس جاتی ہے, یہ کسی گڑے میں پھنس جاتی ہے, ٹائر اس کے وہاں پھنس جاتے ہیں, اب وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو بڑی تیز آواز نکلتی ہے, گھوم گھوم کی آواز آتی ہے, پہیے بھی تیز گھومتے ہیں مگر وہ ایسے دھسے ہوئے ہیں کہ بس وہ گاڑی وہیں رہتی ہے, آگے نہیں جاتی. تو یہ جو چوتھی قسم کے لوگ ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں, یہ چوتھی قسم کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں, یعنی جو ظاہر میں بالکل صفر, ظاہری اعمال میں بالکل صفر, باطن کے اوپر دعویٰ یہ ہے, حقیقت میں تو باطن میں بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں, میں دعویٰ ہی دعویٰ ہے, دعویٰ ہے کہ ہم باطن سے مالا مال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے, لہذا اب ہمیں ظاہری اعمال کی معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گاڑی دلدل میں پھنس جائے یا گڑھے میں پھنس جائے اور پھر اس کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو شور تو بہت مچاتی کیونکہ انجن بہت تیز چلتا ہے وہ, لیکن وہ پہیے ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ وہیں گھومتے رہتے ہیں, وہ نکلتے نہیں ہیں, یعنی ایک انچ بھی گاڑی آگے نہیں بڑھتی, آخر کار چھوڑنی پڑتی ہے اور پھر بعد میں ہی اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پانچویں قسم کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں قسم کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيد ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا سيد الجلال ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانے سارے گناہ معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ظاہری احکام پر بھی عمل کی توفیق عطا باطنی احکام پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما اپنے ظاہر و باطن دونوں کو سنوارنے کی سدھارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو مسلمانوں کی پانچویں قسم جو اعلیٰ قسم ہے اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ہم کو بھی ہماری اولاد و نسل کو بھی تمام حاضرین کو حاضرات کو اور جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے ان کو بھی یا اللہ اس پانچویں قسم میں اپنی رحمت سے داخل فرما اپنی رحمت سے پانچویں قسم میں شامل فرما ہم سب کو اس پانچویں قسم میں شامل ہونا نصیب فرما اور ہمارے اندر اس کی سچی طلب اور تڑپ پیدا فرما لگن اور دھن دھیان عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا یا ارحم الراحمین ہمیں عافیتوں والی بارشیں عطا فرما برکتوں رحمتوں والی بارشیں عطا فرما جس سے ساری گرمی کافور ہو جائے پورے ملک سے گرمی کا خاتمہ ہو جائے موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو جائے یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا اللہ اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین تمام ان کی ضروریات زندگی اپنے خزانے غیب سے پوری فرما عالم دنیا کو اور عالم اسلام کو ان کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما یا اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ان تمام کفار و مشرکین کو جو ان کو ظلم ڈھا رہے ہیں ناکام و نامراد فرما اور ان کے سارے منصوبوں کو ملیہ میٹ فرما جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین آمین برحمتک